یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم خداوند متعال کا انتہائی شکر انتہائی خداوند متعال کا کرم پروردگار عالم نے ہمیں اس زندگی کو بمقصد بنانے کے لیے کمال تک پہنچانے کے لیے کم از کم اس سفر پہ گامزن ہونے کے لیے ہدایت نصیب فرمائی کون کہاں تک پہنچے گا اللہ جانتا ہے لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے سامنے راستے کو بیان کر دیا اور یہ خدا نے متعال کی حجت ہے جو ہم پر پوری ہو گئی خدا نے متعال کی حجت ہر انسان پر کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی سطح پر پوری ہو جاتی ہے جو شخص مثلا غیر معروف علاقوں کے اندر رہ رہے ہیں گویا آج کی دنیا کی تہذیب وہاں تک نہیں پہنچی ہے ان پر بھی خدا کی حجت پوری ہے لہذا ہمارے پاس اصول کافی کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اللہ کی حجت ایک باطنی ہوتی ہے اور ایک ظاہری ہوتی ہے ہم الحمدللہ خدا متعال کی طرف سے دی ہوئی نعمت کے نتیجے میں حجت باطنی کو بھی حاصل کر رہے ہیں حجت ظاہری کو بھی حاصل کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ایک اعتبار سے ہمارا امتحان سخت ہے کہ ہم سے یہ دونوں چیزوں کا سوال ہوگا تو اب مجھے اور آپ کو جو کوشش کرنی ہوگی وہ یہ کہ ہم خدا کی دی ہوئی نعمت کا شکر بجا لائیں لفظ میں بھی اور عمل میں بھی اور انشاءاللہ سید الشہداء کی دی ہوئی اس ہدایت کو ان کی قربانی کے نتیجے میں جو سعادتیں ملنے کا امکان ہمارے لیے کھلا ہے اس کو بروئے کار لائیں اور انشاءاللہ اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے ان کمالات کو حاصل کریں جن کی خاطر یہ قربانیاں دی گئی ہیں پروردگار ہمیں اس مشن میں کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ اتنا بلند کرے کہ سید و سردار مولا اور آقا امام وقت کی نصرت کی سعادت نصیب ہو انشاءاللہ تعالی درود بھیجیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم اہل بیت اطہار علیہ السلام اجمعین نے جو مکتب فکر پیش کیا اس مکتب فکر کے اندر خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ہر حکم دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، عقائد کا تعلق اخلاق سے ہے. اور یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ مختلف مواقع پر، کہ جو انسان کی فکری عمارت ہوتی ہے، جو آئیڈیالوجی کی ایک پوری بلڈنگ اگر کنسیڈر کریں، تو اس کے جو پلرز ہوتے ہیں یہ اس کے بلیفس ہوتے ہیں، اس کے عقائد ہوتے ہیں، یعنی زندگی کی وہ حقیقتیں جن کو انسان اس مکتب فکر کے میں داخل ہوتا ان کو قبول کرنے کی وجہ سے، زندگی کی حقیقتیں ہیں جن کو انسان قبول کرتا ہے. جب وہ قبول کرتا ہے تو اس مکتب فکر میں داخل ہوتا ہے. مثلا قبول کرتا ہے کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے، قبول کرتا ہے کہ اس دنیا کے ساتھ ایک اور دنیا بسی ہوئی ہے، مرنے کے بعد کہیں اور جائے گا، قبول کرتا ہے کہ اللہ نے بغیر پیغام کے نہیں بھیجا. جب یہ ان حقیقتوں کو قبول کر لیتا ہے تو اس مکتب میں داخل ہو جاتا ہے. یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے، اس کو ہم بلیفس کہتے ہیں. ان بلیفس کی بیس پر اخلاق بنتے ہیں، مورائل بنتے ہیں. اگر خدا نہ ہو، آخرت نہ ہو، خدا کا کوئی پیغام نہ ہو، تو انسان کے اخلاق اگر میتھمیٹیکل سوچیں تو بالکل مختلف ہوں گے اس سے جو ان کو قبول کرنے پہ بنیں گے. اور آج کی دنیا میں بہت زیادہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں. البتہ جن کے اندر ظاہری طور پر ان چیزوں پر ایمان ہے، بعض اوقات ان کے اندر بھی وہی اخلاق نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ یہ ایمان لفظ سے آگے نہیں بڑھا ہے. لفظی ایمان کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اسے آپ کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال عمل کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہونے کے لیے لفظ سے زیادہ گہرائی میں جانا ہوتا ہے. جس کو خدا متعال فرماتا ہے، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. البتہ وہاں صیغہ مخاطب ہے. تو اگر کسی کو اثر چاہیے تو ایمان کا قلب میں جانا چاہیے، تو وہ ہونا چاہیے. تو ایک تو عقیدے کی عمارت ہو گئی، فاؤنڈیشن ہو گئی، اس کے اوپر مورائلز ہوتے ہیں، ان مورائلز کے اوپر زندگی گزارنے کے فیصلے ہوتے ہیں جن کو ہم احکام تعبیر کرتے ہیں، یہ کرو یہ نہیں کرو. تو یہ پوری عمارت بنتی ہے. جو مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، اس میں یہ تینوں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہیں اور انٹر کنیکٹڈ ہیں. انٹر کنیکٹڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز کو اپنی پسند ناپسند سے نکالنے کی کوشش کی، آپ نہ صرف یہ کہ ایک غلط کام کر رہے ہیں، بلکہ اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزوں کو آپ خراب کر رہے ہیں، چاہے آپ کو نہ پتہ چلے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اچھائی کی مثال عرض کرتا ہوں جس میں نیت اچھی ہوتی ہے. مثلا دین مبین نے حکم دیا ہے کہ بھائی جو شخص مسافر ہوگا وہ نماز قصر پڑھے گا. جو شخص مسافر ہوگا شرائط کے ساتھ وہ نماز قصر پڑھے گا، روزہ وہ نہیں رکھے گا. اب ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی مجھے تو سفر میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لہذا ہوں تو میں سفر میں، لیکن حکم شرعی کے باوجود میں ایڈیشنل کام کر رہا ہوں اور میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ میں نے اچھا کیا یا غلط کیا؟ فقہا متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ قطعاً غلط کیا، غلط کیا. اس روزے کی قضا بھی رکھنی پڑے گی. کیوں غلط کیا ہے؟ میں نے تو اپنے طور پہ کام بڑھا کے کیا ہے. تو ہمارا جواب اس پہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی دین خدا میں کچھ چیزیں ہیں مصلحتوں کے تحت، جو بھی حکم ہے خدا نے متعلقہ کسی مصلحت کے تحت ہے. آپ اس مصلحت کو زیادہ جانتے ہیں یا خدا کا نظام زیادہ جانتا ہے؟ تو یہ جو مکتب اسکول آف تھاٹ کہلاتا ہے، یہ صرف چند نصیحتیں نہیں ہیں جو جمع ہوتی ہیں، یہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. آپ اس کے اندر کم و بیشی کریں گے اپنی مرضی سے تو آپ تباہ کر رہے ہیں اس کو. اور مکتب کو تو کوئی، اسکول آف تھاٹ کو تو نقصان نہیں پہنچے گا، نقصان تو آپ کو پہنچے گا. اور اگر کوئی سماجی کام ہوا تو نقصان پھر پورے معاشرے کو پہنچے گا. مثلا اگر خدا نے متعال فرماتا ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات زندگی ہے، اب کوئی ایک انسان یہ کہے کہ بھائی میرا دل نرم ہے میں قصاص نہیں کر سکتا، آپ کا اپنا حق کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر شریعت کی طرف سے ایک حکم نازل ہوا ہے، آپ کہیں میں اس کو چھوڑ رہا ہوں چونکہ میرا دل نرم ہے، بھائی تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے، نہ مصلحتیں تم سے پوچھ کے لکھی گئی ہیں، نہ احکام الہیہ کسی کے تابع ہیں. وہ بقول کسی بندے کے کہ وہ سارے گاؤں کو اٹھاتا تھا فجر کے وقت روزہ رکھنے کے لیے, تو وہ کوئی نہیں اٹھتا تھا, بعد میں اس کو ڈانٹتا تھا کہ میں نے تو تم کو اٹھایا تھا, تم نے کیوں نہیں سحری کیا اور غلط کیا, یہ کیا وہ کیا. ایک دن خود اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا. اب وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے جائے تو کیا بتائے لوگوں کو کہ بھائی میں جب تم لوگوں کو اٹھا رہا ہوں تو وقت گزر چکا ہے. تو اب وہ جناب علی کہانی میں کہتے ہیں کہ اس نے اعلان کیا لوگوں کو کہ اے لوگوں وقت تو گزر گیا ہے لیکن چونکہ غلطی میری تھی میں تم لوگوں کو 10 منٹ دے رہا ہوں. بندے خدا دین تمہارے بابا کا ہے, دین تم نے بنایا ہے, ہم نے تم کو کیا اشارے بنایا تھا, کیا ہم نے کیا تمہارے ہاتھ پہ ایمان لے کر آئے تھے تمہارے ہاتھ پہ کہ تم ہمیں دین دو گے, نعوذ باللہ تعالیٰ. نہیں, ہم اللہ کے دین پہ ایمان لائے تھے, اللہ کے نبی پہ ایمان لائیں, اللہ کی طرف سے منصوص اماموں کے اوپر ایمان لائیں, وہ ہمیں بتائیں گے کہ دین خدا کیا ہے, نہ کہ تم ہمیں بتاؤ گے. تو اب اگر میں اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا شروع کر دوں, اپنے لیے کروں گا تو نقصان دہ, معاشرے کے لیے کروں پورے معاشرے کا نقصان ہے اس کے اندر. ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار میں ہوں گا. اب خدا نے متعال اگر ہمیں حکم دیتا ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اب یہ سارا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ اپنے موضوع سے کنیکٹ کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. تو ہم نے آپ کی خدمت میں چند عناصر عرض کیے کہ جو مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام میں اس کی ریزیلینس کے مین فیکٹرز ہیں, اور اس کی وجہ عرض کی کہ کیوں ضرورت ہے اس بات کی, چونکہ ہم جس معاشرے کے اندر زندگی گزارتے آئیں 1400 سال سے, وہ کئی اعتبار سے ہمارے لیے ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ تھا. اس ہاسٹائل انوائرمنٹ کے اندر یہ سیکٹ سروائیو کر رہا ہے اور کامیابی کی طرف جا رہا ہے, نہ صرف یہ کہ باقی ہے بلکہ تکامل کی طرف گامزن ہے, جیسا کہ میں نے پہلے یا دوسرے دن عرض کیا. تو یہ سب کچھ اتفاقی نہیں ہے, یہ سب کچھ حادثاتی بھی نہیں ہے, یہ سب کچھ سب کا سب کسی وجہ سے ہے. اس وجہ کو سمجھنا ضروری ہے. تو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی شہادت کا جو تصور ہے وہ اس کے اندر ایک اہمیت رکھتا ہے. اب مثال کے طور پر کوئی بندہ مجھ سے کہے کہ مولانا آپ تو پاکستان سے رہنے والے ہیں تو پاکستان میں تو شہادتیں ہوتی ہیں, اس وجہ سے آپ لوگوں کے دل مضبوط ہو گئے ہیں, ہمارے بچوں کے دل اتنے مضبوط نہیں ہیں, ان کے سامنے آپ موت اور شہادت کا اتنا زیادہ تذکرہ نہ کیا کریں, پریشان ہو جائیں گے یہ. تو میں خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ نے اپنی مرضی سے دین خدا بنانا ہو تو میں آپ کی بات مان لوں گا کہ بھائی اتنا زیادہ موت ووت کا تذکرہ نہ کیا کریں, بچے پریشان ہو جائیں گے, تو چلو آج سے موت کا تذکرہ کم کریں گے. لیکن اگر آپ کو اور مجھے اس دین پہ چلنا ہے جو خدا نے بھیجا ہے, اور ظاہر ہے کہ ہم کیوں کسی اور کے دین پہ چلیں گے, تو پھر اس دین کے اندر جو کچھ ہے وہ قبول کرنا ہے. اس دین میں شہادتیں ہیں, شہادتوں کا تصور بھی ہے, اور وہ شہادتیں مانگی بھی گئی ہیں. وہ تو اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے بہت سارے دوستوں کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ وہ جو دعائیں پڑھ رہے ہیں ان دعاؤں میں ہے کیا, ورنہ الحمدللہ اگر ان کو پڑھیں تو بہت سارا دین تو دعاؤں سے ہی مل جائے گا. ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم جیسے لوگ آ کر بتائیں کہ بھائی یہ ہے یہ, بہت کچھ دعاؤں کے اندر ہے. اللہ کا شکر ہے چند سالوں سے یہ ٹرینڈ بنا ہے کہ جو دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کی ٹرانسلیشن کم از کم لکھی بھی آ رہی ہوتی ہے, تو کوئی انسان دعا پڑھ رہا ہو تو ٹرانسلیشن بھی ایک نظر دیکھ لے, تو اس میں دیکھ ہی لے گا کہ وہاں پہ خدا سے مانگا ہے کہ قتلا فی سبیلے کا فوفق لنا, ماہ رمضان کی دعاؤں میں کہ خدایا اپنی راہ میں قتل ہونے کی توفیق مجھے نصیب کر دے. بہت خوبصورت دعا, یعنی یہ کہ میں تیری راہ میں مارا جاؤں یہ سعادت ہے جو تو مجھے نصیب کر دے. کوئی کہا بھائی مرنے کو بھی میں مانگوں اللہ سے, خدا تو یہی کہہ رہا ہے ہر ایک کو نہیں دوں گا ایسے, بلکہ شہادت کے بارے میں اور دوسرے اعمال توفیقات کے بارے میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں قطعی قانون ہے کہ آپ کو اور مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی تاکہ ایک شہادت ملے. تو مثال کے طور پر ایک بندے خدا کا بڑا اچھا تجربہ ہوا, اس نے کتاب بھی لکھی 20 منٹ, اور اس 20 منٹ میں اس نے بتایا کہ جب وہ مر گیا تھا, 20 منٹ تھا یا 2 منٹ تھا میں ذہن میں نہیں آ رہا, تو اس نے بتایا کہ جب میں مر گیا تھا تو میرے ساتھ چند منٹوں میں کیا ہوا برزخ کی زندگی میں, اور اس میں اس نے بتایا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ بھائی یہ شہادت جو ہے نا وہ کوئی ایک مکروہ انجام دیتا ہے تو شہادت چند مہینوں کے لیے دور چلی جاتی ہے. اگر کوئی ایلیجبل بھی تھا کہ شہید ہو, اگر کوئی ایک مکروہ انجام دیتا ہے چند مہینوں کے لیے شہادت سے محروم رہ جاتا ہے. تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ سید الشہداء کے واقعے میں کیوں بعض لوگ اس سعادت سے محروم رہ گئے. سید الشہداء نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ تم میری بات بھی نہیں سمجھو گے, سمجھو, صحیح سمجھ لو, صحیح فیصلہ کر لو, قربانی دے دو, ادھر آ جاؤ, دور کی بات سمجھو گے بھی نہیں. کیوں؟ فرمایا چونکہ تمہاری ریشوں کے اندر, تمہاری جڑوں کے اندر حرام آ گیا. تو یہ جملہ خود دکھا رہا ہے کہ بھائی یہ سعادتیں اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہیں. تو ایک مکروہ شہادت کو تاخیر میں ڈال دیتا ہے. اور یا مثال کے طور پر ہمارے پاس روایت میں ہے کہ اگر کوئی نماز شب پڑھتا ہے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی, ایک دفعہ جھوٹ بول دیا, نماز شب کی توفیق سے محروم ہو جائے گا. اور میں نے خود اپنی طالب علمی کی زندگی میں, اپنی زندگی میں کتنی دفعہ اس بات کو دیکھا ہے, اپنی زندگی میں بھی اتار چڑھاؤ دیکھتا ہوں کہ ہاں بھائی تو اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں, اسپریچول اتار چڑھاؤ. تو جب تھوڑا سا آپ انسان انالیسس کرتا ہے, دیکھتے ہیں ہاں یہ غلطی ہوئی تھی. بقول وہ شہید مطہری کے ایک واقعے کے کہ ان کے استاد تھے بہت بڑے معنوی مقام کے اوپر فائز, شب جمعہ کہیں پہنچتے ہیں, اس صبح کو جو اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ استاد رو رہے ہیں. پوچھا کیوں؟ کہا میں جس ٹائم پہ اٹھتا تھا اس ٹائم پہ نہیں اٹھ سکا ہوں, نماز شب کی وہ توفیق جو مجھے نصیب ہوتی تھی آج میں چھن گئی مجھ سے. تو شہید مطہری نے پوچھا کہ کیسے؟ کہا کل ہم جب یہاں پہ آئے تھے تو یہاں پہ اشعار پڑھے جا رہے تھے اور میرے دماغ میں نہیں رہا کہ شب جمعہ ہے, یہ مکروہ ہے شعر پڑھنا, میں نے بھی اشعار پڑھے تھے. ایک مکروہ انسان کی توفیقات کو کم کر دیتا ہے. البتہ انسان اگر کسی مشکل میں پھنس جائے اور مصیبت میں کہیں آ جائے جس کا کوئی رائے حل اس کے پاس نہ ہو, پھر ایک علیحدہ معاملہ ہے اور خدا نمثال پھر اس صورت میں اسے محروم نہیں کرے گا. لیکن یہ کہ اپنے ارادے اور اختیار میں ہو اور سمجھ رہا ہو کہ بھائی یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے, پھر بھی کر گزرے, تو پھر ظاہر ہے کہ معاملہ مشکل ہو جاتا ہے. پروردگار انشاءاللہ محفوظ فرمائے اور سب کو خدا نمثال یا شہید کر دے جسمانی اعتبار سے بھی, یا شہید کر دے روحانی اعتبار سے. لگتا ہے کہ یہ دو کیٹیگریز بھی ہیں. کچھ لوگوں کی شہادت جسمانی بھی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی شہادت جسمانی نہیں ہوتی لیکن روحانی بہت بڑی شہادت ہو جاتی ہے. یہ دونوں کیٹیگریز لگتا ہے کہ ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تھوڑا سا اس کو عرض کرنے کی خاطر, بیان کی خاطر عرض کر دوں کہ ہمارے پاس تحفہ العقول میں ایک بڑی عجیب روایت ہے, بہت عجیب روایت ہے. تحفہ العقول اچھی کتاب, مستند کتاب سمجھی جاتی ہے. اور روایت میں بیان کیا ہے, اللہ کے رسول سے روایت ہے میرے خیال میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت تیزی سے جنت پہ پہنچیں گے, اتنی تیزی سے جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے کہ خود گویا جنت کے جو نگہبان ہیں, ہم سب کو معلوم ہے سمبولک ٹرمز ہیں, وہ خود حیران ہوں گے کہ بھائی یہ اتنی تیزی سے کیسے آئے. پاپ پوچھا تم کون ہو, تم شہدا ہو؟ کہا نہیں ہم شہدا نہیں. کہا تم علماء ہو, ان کے مقام اتنی تیز ہوتے ہیں؟ کہا ہم وہ بھی نہیں. تو کہا پھر تم کون ہو, اتنی تم کو فضیلت ملی؟ کہا ہم غریب تھے, ہم نادار تھے لیکن عزت دار تھے اور اللہ پہ ایمان رکھتے تھے, زندگی کی سختیوں میں ہر روز جیتے تھے, ہر روز مرتے تھے, کبھی خدا سے شکوہ نہیں کیا. ہم گمنام تھے, ہم نے کبھی شہرت خدا سے طلب نہیں کی, ہم اپنی اسی گمنامی میں زندگی کی سختیوں پر حلال رزق کے اوپر راضی رہے, ہم نے خدا سے شکوہ نہیں کیا. اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. یہ مقامات ہیں. بہرحال تو عرض یہ تھی کہ یہ سب چیزیں بہرحال اصولوں کے تحت ہیں, ضابطوں کے تحت ہیں. ہم اور آپ کم و بیشی نہیں کر سکتے اس کے اندر. فلاں کو پسند نہیں آیا لہذا تھوڑا سا کم کر دینا, یہ ناانصافی ہے, یہ اللہ کے دین میں خیانت ہے. خدا نے مثال ناپسند کرتا ہے اس بات کو. تو جو دین ہے وہ لینا ہوگا. اب جب یہ لیتے ہیں تو پھر ایک اور چیپٹر ہے در حقیقت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, اس کی خاطر میں نے یہ مقدمہ بھی بنایا. کوئی اور کچھ اور نہ سمجھے کہ بھائی کیا ہو گیا, صرف اس مقدمے کی خاطر. اور مقدمہ کیا ہے؟ جو مکتب اہل بیت کی ریزیلینس ہے, مقاومت ہے. اب مقاومت کا شاید کوئی اور اچھا بھی ٹرانسلیشن ہو سکے, اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, وہ ہے تقیہ کے نام سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اس کو میں اگلے دنوں میں کہیں پوائنٹ کے طور پر بھی, سیپریٹ پوائنٹ کے طور پر بھی عرض کروں گا ابھی, کہ مکتب اہل بیت ایک ٹائپ آف کرٹیسزم ہے معاشرے کی انجسٹس کے اوپر. ٹائپ آف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف کرٹیسزم نہیں ہے, کرٹیسزم سے بہت بڑھ کر ہے, لیکن اس کو کیٹیگرائز اگر کریں تو یہ وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو اسٹیٹس کو سپورٹ کرتا ہے, یا وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو کرٹیسائز کرتا ہے. اگر انجسٹس ہو تو کرٹیسائز کرے گا, اور ابھی تک تو انجسٹس رہا ہے. تو یہ مکتب آف تھاٹ, یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے, یہ کرٹیکل ہے اپنی سوسائٹی کے اوپر, اور خاص کر خود اسلامک سوسائٹی کے اوپر, اسلامک کلچر کے اوپر جو ڈیولپ ہوئی رسول خدا کے بعد, یا وہ سوسائٹی جو ڈیولپ ہوئی, یا پولیٹیکل پیٹرن جو اس وقت ڈیولپ ہوا, اس کے اوپر کرٹک ہیں. یہ مکتب اہل بیت کرٹیسزم کرتا ہے. کیا کرٹیسزم؟ وہ یہ کہ بھائی جو ہوا وہ صحیح نہیں ہوا ہے, اللہ کے نبی کے گھرانے کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اللہ کے نبی کی صاحبزادی کے ساتھ ظلم ہوا ہے, پورے گھرانے کے اوپر ظلم ہوا ہے, بار بار ظلم ہوا ہے. الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں ہوتے شیعہ مکتب فکر سے, لیکن سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو کہ ہاں بھی ظلم ہوا ہے, تو ماننا پڑے گا. تو یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے, یہ کرٹیسزم کرنے والوں میں سے ہے, یہ سپورٹ کرنے والوں میں نہیں ہے. اور اس کی اگر یہ پھر بھی باقی ہے تو اس کا ایک عنصر تقیہ کا تصور ہے, تقیہ کی تصور سے باقی ہے. اب موقع اچھا ہے, میں آپ کے سامنے تقیہ کے حوالے سے کچھ آرائز پیش کر دوں جو زیادہ تر غلط فہمیوں کی صورت میں ہیں, اور یہ جو میں مقدمے سے بھی ٹچ کر دوں کہ بھائی جو میں نے 5-10 منٹ آپ کے لیے مقدمہ عرض کیا وہ کیا تھا, وہ یہ کہ بھائی کوئی اپنی مرضی نہ دکھائے کہ میں بہادر انسان ہوں, مجھے تقیہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے خدا کا دین مت بنائیے گا. میں اپنی مرضی سے نہیں بناؤں کہ میں چونکہ پاکستان میں رہنے والا ہوں, ہم لوگ تو سخت جان لوگ ہیں, ہمیں تقیہ نہیں چاہیے, تقیہ کوئی اور قوم کرے گی. یا کوئی اور کہے کہ مولانا ہم تو سول سوسائٹی میں رہتے ہیں, یہاں تو کوئی غلط کرے گا تو ہم کمپلین کر دیں گے, تقیہ ہمارا کام نہیں ہے, تقیہ کسی اور کا کام ہے. نہیں, جہاں پہ دین تقیہ دے رہا ہے وہاں کرنا ہے, واجب ہے. وہاں پہ میری بہادری سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق دین کے حکم سے. ہاں, دین کا حکم دیکھنا پڑے گا کہ تقیہ کا مورد اصل ہے کیا, اور تقیہ ہے کیا در حقیقت. تو میں چند پوائنٹ اس سلسلے میں عرض کروں گا, اور انشاءاللہ اس نقطے کو تفصیل سے بیان کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. خاص کر میں چاہوں گا کہ چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کیا جا سکے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. آیت تقیہ کی کوئی قرآنی بنیاد ہے؟ تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ تو میں تقیہ کا مطلب عرض کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت سے سہارا لوں گا جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے, تاکہ ایک بنیاد بھی سمجھ میں آ جائے کہ بھائی تقیہ کی بنیاد قرآن کے اندر ہے, قرآن کریم کا ارشاد ہے. سورہ آل عمران میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه. فرمایا کہ جو مؤمنین ہیں, صاحبان ایمان ہیں, وہ کافرین میں سے اپنے لیے سرپرست انتخاب نہیں کریں گے. یعنی کچھ صاحبان ایمان ہیں, وہ صاحبان ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو جو خدا کو انکار کر رہے ہیں. اب میں بات سے بات نکل رہی ہے تو پھر آگے نہ جاؤں کہیں. ہر غیر مسلمان کافر نہیں ہوتا ہے ایک سینس میں. ایک سینس تو یہ کہ بھائی ہم کہتے ہیں مسلم ورسز کافر, ایک تو یہ ہوتی ہے. اچھا, ایک سینس یہ ہے کہ نہیں, جو خدا کے احکام کو, دین کو سمجھے انکار کرے وہ کافر ہے, منکر کافر ہے, نہ جاننے والا اور جاہل اور نہ سمجھنے والا, وہ کافر نہیں ہے ایک سینس کے اندر. ایک تو جنرل ٹرم ہے جس میں ہم کہتے ہیں مسلم نان مسلم, اور نان مسلم کو کہتے ہیں کافر. لیکن یہ دوسری سینس جس کے اندر قرآن کریم میں کافی آیات اس کے اوپر ہیں, تو وہ کافر ہے کہ جو دین خدا کو سمجھے, اندر سے جانتا ہے کہ صحیح ہے. وستنق وستیقنت ہم انفسہم جاہدو بہا وستیقنت ہا انفسہم, انہوں نے انکار کیا جبکہ ان کا نفس اندر سے اس کے اوپر یقین رکھ رہا تھا, یہ کافر ہے. تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کافر کو اولیاء نہ بنائے مومنین کو چھوڑ کر, اور جو یہ کام کرے تو پھر اللہ سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے, اللہ سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا. یعنی اگر ایک مومن ہے جانتے بوجھتے ہوئے کہ بھئی یہ کافر ہے اور مومن کے ساتھ اس کی سرپرستی کا سلسلہ چل سکتا ہے, پھر بھی اس سے نکل کر اس کی سرپرستی میں چلا جائے, خدا فرمائے پھر تم میرے ساتھ رابطے میں نہیں ہو. پھر الا ان تتقوا منهم تقا, مگر یہ کہ ان سے پرہیز کرے, ان سے پرہیز کرے خوف کی وجہ سے. ایک پرہیز کرنا ہے, مثال کے طور پر اس نے مومنین سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. کیوں دوری اختیار کی ہوئی ہے؟ اپنے بارے میں ایک خوف پہ مبتلا ہوا ہوا ہے. اور خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ اگر میں نے کافرین کے سامنے جدائی اختیار کی تو ان سے مجھے نقصان پہنچنے والا ہے. الا ان تتقوا منهم تقا, مگر یہ کہ ان سے اس کو ایک خوف سا لاحق ہوا ہوا ہے اور اس خوف کی وجہ سے وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اب یہاں پر صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں الا ان تتقوا منهم تقا, تقوی کا تقیہ کا لفظ استعمال ہوا. اچھا, یہ جو تقوی اور تقیہ ہے روٹ دونوں کا ایک ہی ہے, اور جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ محفوظ ہونا, محفوظ ہونا, اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. صحیح, تقوی بھی کیا ہے؟ تقوی یہ کہ میں اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے بچا کے رکھتا ہوں. البتہ لوگ تقوی کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرو, تو اس کا زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی خدا وند متعال کی نافرمانی سے ڈرو. تو تقیہ اختیار کرتے ہیں, کیا مطلب ہے تقیہ اختیار کرتے ہیں؟ کسی چیز سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں. اچھا, یہ جو ہماری بحث ہے یہ کس تقیہ کے اندر ہے؟ کسی خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا. خوف کیا ہے؟ میری جان کے اوپر ایک خوف ہے, میری عزت آبرو کے اوپر ایک خوف ہے, میرے مال کے لیے کوئی خوف لاحق ہوا ہوا ہے. میں اس کو, خوف کو دور کرنے کے لیے تقیہ اختیار کرتا ہوں, یعنی فی الحال اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہوں. اچھا, کیا تقیہ بزدلی ہے؟ ایک, کیا تقیہ جھوٹ بولنے کی تلقین ہے؟ دو, کیا تقیہ کا مطلب اپنے اسکول کو چھوڑ دینا ہے, اپنے مکتب کو چھوڑ دینا ہے؟ تین, ہرگز نہیں, تینوں کے مقابلے میں جواب نہیں ہے. کیوں؟ عرض کروں گا اس کو, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تقیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر مجھے جھوٹ کی ترغیب مل گئی ہے, کیوں؟ کبھی کوشش نہیں کروں گا کہ جھوٹ بولوں, تو میں کیا کروں گا؟ اگر مجھے تقیہ کی پوزیشن میں بھی آنا ہوا تو میں کچھ اس طرح بولوں گا کہ سامنے والا اپنے مقصد کا مطلب لے لے, مجھے جھوٹ پھر بھی نہ بولنا پڑے, مجھے جھوٹ نہ بولنا پڑے. اچھا, کیا تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ہر معاملے میں تقیہ اختیار کروں؟ قطعاً خدا نے مطالبہ پسند نہیں کرے گا. یعنی مثال کے طور پر میں کہیں پہ تھا, مورد تھا, امر بالمعروف نہیں ہے نہ منکر کا, میں نے وہاں پہ تقیہ اختیار کیا, کبھی بھی خدا قبول نہیں کرے گا. ہر حکم کا اپنا ایک مورد ہوتا ہے. آپ کی جان کو خوف ہو, آپ کی مال کو خوف ہو, آپ کی عزت آبرو کو خوف ہو, وہ خوف قابل اعتنا ہو, اس خوف کو بچانا آپ کے لیے ضروری ہے, اس کا مقابلہ کرنا, وہاں پر یہ بات آئے گی. ورنہ اگر جگہ یہ ہے کہ بھائی مجھے دین کے نام پہ امر بالمعروف نہیں انہیں منکر کرنا ہے, وہاں تو قاتل مجھے کرنا ہی کرنا ہے, میں وہ کروں گا پھر. تو تقیہ کا اپنا ایک مورد ہے. اور ایک جملے کے اندر بس یہ عرض کرتا چلوں, تقیہ یہ کہتا ہے کہ اپنی جان, اپنے مال, اپنی عزت, اپنی ریسورسز کو محفوظ کرو کسی بڑے ہدف پہ خرچ کرنے کے لیے. اس پوائنٹ کو ضرور دیکھیے گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تاکیدات تقیہ کے اوپر بہت کی ہیں, ایک سے زیادہ روایات, متواتر روایت, یعنی متواتر اس سینس میں کہ انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے. معنوی اعتبار سے تواتر کہ اتنی روایات آئی ہیں جس سے ہمیں یہ کنفرم ہو جائے کہ نہیں یہ قطعاً اہل بیت اطہار نے فرمایا ہے. اتنی روایات ہیں جو اس بات کو کہہ رہی ہیں کہ بھئی تم تقوی اختیار کرو, تقوی ہمارا اور ہمارے آبا کا دین ہے, اور تقوی اختیار کرو گے اس میں تمہارے لیے پناہ ہے, اور اس قسم کی روایات ہمارے پاس ہیں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کو چھوٹی جگہوں پہ نہ لگاؤ, اپنے مال کو, اپنی عزت آبرو کو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ قربان نہیں کرو. تو کیا کرو؟ اس کو کسی بڑے ہدف کے لیے رکھو. بہترین مثال جو مجھے سمجھ میں آتی ہے واقعات کربلا سے وہ یہ کہ دو مثال کے طور پر افراد ہیں, وہ کربلا کے لیے نکلے ہیں کوفہ سے, اور اب جو کوفہ سے نکلے تو ہر جگہ عبید اللہ ابن زیاد کی فوج لگی ہوئی تھی. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو مسلم حضرت مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے تھے کوفہ میں, ہر گلی میں عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی ٹہل رہے تھے, اور ان کو حکم یہ تھا کہ جو نظر آئے قتل کر دینا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مثلاً حضرت مسلم بن عقیل ادھر ادھر جا رہے ہیں, کوئی بندہ نہیں مل رہا ان کو, آپ جیسے واقعات میں سنتے ہیں, تو اس کی وجہ یہ پورے علاقے کے اوپر گویا جس کو آج کے زمانے میں کرفیو کہتے ہیں, کرفیو لگا ہوا ہے, اور حکم یہ ہے کہ جو نظر آئے قتل کر دو. عبید اللہ ابن زیاد بہت ہی شفاق انسان تھا قتل کرنے کے اندر. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو سید الشہداء کا بھیس بدل کے آیا, تو لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا امام حسین آئے, مسلم بن عقیل آئے, یا کون آیا. بعد میں اس نے بتایا کہ تم سب جب سارے جمع ہو گئے مبارکبادیں دے رہے ہیں, تو پھر اس نے بتایا میں وہ عبید اللہ ابن زیاد, کہا میں نے تم کو پہچان لیا, اب اگر تم لوگوں نے کوئی حرکت انجام دی یہاں سے زندہ باہر نہیں جاؤ گے. شہر کے اندر اس نے ہرکارے دوڑا دیے, 8,000 کے قریب فوجی بیان کرتے ہیں کہ شہر کے اندر گھوم رہے تھے کہ کوئی بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے گا. تو اس عالم میں جب سید الشہداء کی نصرت کو روکنے کے لیے اتنے فوجی کوفہ کے اندر لگے ہوئے تھے کہ کوئی باہر نکلے تو ختم کر دیا جائے گا, اس عالم میں دو نے ارادہ کیا کہ ہم سید الشہداء کی مدد کے لیے جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, وہ جس چیک پوسٹ پہ بیچتا تھا, جس جگہ پہ کوئی ان کو روکتا تھا, ان سے پوچھتا تھا, تو وہ کہتے تھے بھائی ہمیں تو عبید اللہ کے لشکر میں جانا تھا لیکن ہم پیچھے رہ گئے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح سے بیٹھے رہ جائیں, ہم تو عبید اللہ کا ساتھ دینا ہے, ہمیں تو اس کے لشکر میں جانا ہے. تو وہ سب کو یہ کہتے رہے کہ ہم یزید کے لشکر میں جوائن کرنے کے لیے جا رہے ہیں, عمر سعد کے لشکر میں جوائن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جب کربلا پہنچ گئے, سید الشہداء کی طرف آئے, اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ مولا ہم آپ کا ساتھ دینے آئے. یہ بہترین مثال ہے تقیے کی, چھوٹی جگہ پہ اپنی زندگی کیوں ضائع کروں, ایسی جگہ پہ دوں اپنی زندگی, اپنی جان, اپنی مال, اپنی عزت, جہاں پہ دین خدا کو نصرت ملے میرے دینے سے. اب ایک دشمن نے اکیلے میں کسی کو پھنسایا ہوا ہے, یا مثلا ایک بچہ ہمارا کوئی اٹھا کے لے گئے نعوذ باللہ تعالی, کہ اور اس کو جناب علی ایک جگہ پہ لے جا کے مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ تم یہ بولو حضرت علی کے لیے, یہ بولو اہل بیت کے لیے, یہ کرو, وہ بیچارہ بولے یا نہ بولے. اچھا وہ کوئی ایسی پرسنالٹی بھی نہیں ہے کہ اگر وہ بولے گا تو دنیا گمراہ ہو جائے گی, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہیں ایسی کوئی بات. تو بچارے کو چاہیے تقیہ کرے, وہاں پہ اپنی جان چھڑائے ان واقعات سے, ان مصیبتوں سے. ہاں بالکل صحیح ہے, اس کو کوئی دین کو نقصان لاحق نہیں ہوگا. جیسے کہ حضرت عمار یاسر کا واقعہ موجود ہے, اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اصرار فرمایا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ تم لوگ جا کے اپنی زندگیوں کو ضائع کرو اور جانوں کو دے دو. ہاں کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں اہل بیت خود فرماتے ہیں, جب سید الشہداء کی قبر مقدس کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں نشان نہ مٹ جائے, نشان مٹ جاتا تو مطلب تھا کہ کربلا کا پروف ختم ہو جاتا, اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے اعضا جوارح قربان کر دو, زیارت کے لیے پہنچو. تو یہ دین میری اور آپ کی مرضی پہ نہیں ہے. جب وہ کہیں کہ دشمن کے بارے میں یہ اعلان کرو تو ہمیں کرنا چاہیے, اور جب وہ خود کہیں کہ نہیں یہ اعلان پبلک کے سامنے نہیں کرنا ہے, تم نے ہمارے پاس روایات موجود ہیں, پتہ نہیں کتنی روایات موجود ہیں کہ فلانی شخص آیا اور اس نے مولا چھٹے سرکار سے ایک بات کہی, درود بھیجے محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کہا مولا آپ کا فلاں چاہنے والا ہے, اور ایک جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر اس طرح مخالفین کے لیے یہ بات اس نے کہی. مولا نے فرمایا کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے, کیوں نہیں روکا کسی نے اسے. یا ایک موقع کے اوپر ہمارے پاس موجود ہے روایات کے اندر, احسن المقال کے اندر بھی موجود ہے کہ امام کی شہادت ہوئی اور ایک موقع کے اوپر اندر سے کسی کنیز نے نکل کے نوحہ پڑھا, یعنی اس نے غم کا اظہار کیا اور اس غم کے اظہار میں اس نے قدیم زمانے کی ان دشمنوں کے نام لیے جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا. امام نے فرمایا اس کو اندر بھیجو, اس کو اندر بھیجو, اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں. اور وہاں پہ ایک مثال کے طور پر روایت میں مجھے یاد آتی ہے کہ بات تھی کہ آیا جاریہ کہا یا جاہلہ کہا کہ کوئی ہے جو اس کو اندر کرے. تو جہاں پر اہل بیت کہیں کہ کرو سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم, جہاں وہ کہیں کہ علنن کرو, وہاں واجب ہے, وہاں پھر میں اپنی جان نہیں بچا سکتا, اپنی مصلحتیں اپنی جیب سے نہیں ڈال سکتا. لیکن جہاں وہ کہیں نہیں تقیہ واجب ہے تو وہاں تقیہ پھر واجب ہے, مجھے وہی کرنا جو تقیہ کا حکم ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. جن لوگوں نے ان باتوں کو سمجھا ان کی وجہ سے اس مکتب کے اندر بقا کا اور طاقت کا عنصر آیا, کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی ہمیں کس طرح زندگی کو لے کے چلنا ہے. اور اب بس اس میں اگر میں اس کے خطرات کو بھی عرض کروں کہ بھئی اگر تقیے کے اوپر عمل کریں تو خطرہ کیا ہے, صحیح تقیے پہ عمل کرو کوئی خطرہ نہیں ہے. تقیے کے نام پر مس انڈرسٹینڈنگ آ جائے, ہاں وہاں پھر خطرہ ہے. وہ کیا خطرہ ہے, نسلیں ختم ہو جاتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گئے. مثالیں موجود ہیں پاکستان کے اندر, چار چار نسل کے بعد پتہ چلا کہ بھائی یہ لوگ کون تھے, تقیہ غلط طریقے سے اختیار کر لیا اور یہ مشکل میں پھنس گئے. پھر بعد میں واپس آئے, کچھ واپس نہیں آئے. خطرہ پھر یہاں پر ہے, خطرہ یہاں پر ہے کہ انسان ہر چیز کو ہی تقیے کے نام پر لے لے, پتہ چلے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی. کیوں, اس نے سوچا یہ بھی تقیے کا حصہ ہے. نہیں, ایسا کوئی عمل نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سچائی سکھائی ہے. یہ جو متہم کرتے ہیں بعض اوقات دشمن, وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی بیس پر تقیے کو نہیں سمجھتے تو مختلف قسم کے الزامات لگائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. میرے سامنے بھی کئی دفعہ ایسے واقعات پیش آئیں اور ان کو پھر بتانا ہوتا ہے باہر, کچھ تو نہیں سمجھنا چاہتے باہر. تو خطرہ کیا ہے, خطرہ یہ کہ ہم تقیے کی باؤنڈریز کو صحیح نہ سمجھیں اور نعوذ باللہ تعالی بزدلی سے دوچار ہو جائیں. خطرہ یہ ہے کہ ہم تقیے کو سمجھیں کہ بزدلوں کے لیے ہے بہادروں کے لیے نہیں ہے, اور نعوذ باللہ تعالی اہل بیت اطہار کے دیے ہوئے واجب کو ترک کر کے بیٹھ جائیں. یہ خطرات ہیں یہاں. تو ضرورت کس بات کی ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ فقہی سطح پر تفصیل سے اس حکم کو سمجھا جائے, کہاں تقیہ ہوتا ہے کہاں تقیہ نہیں ہوتا ہے, اور جہاں تقیہ ہوتا ہے وہاں پر کرنا واجب ہے, اور جہاں نہیں ہوتا وہاں کرنا غلط ہوگا. پھر وہاں خدا کے حکم کی پیروی اس حساب سے ضروری ہو جائے گی کہ جو خدا نے کہا. تو گہرائی چاہیے دین کے اندر, اور میں نے عرض کیا یہ مقاومت کا ایک عنصر ہے, انتہائی اہم عنصر ہے مقاومت کا. اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے, اس کے اوپر فکر ہونی چاہیے, کام ہونا چاہیے. جتنا میری توانائی میں تھا میں نے اس کو آپ کی خدمت میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کی, ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. اس پہ اور دیکھیے, کتابوں کو دیکھیے, اسٹڈی کیجیے تھوڑا. اب تو الحمدللہ بہت ساری کتابیں آن لائن اویلیبل ہیں اور روایات بہت زیادہ آن لائن اویلیبل ہیں, چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان اپنے کام کے اندر کلیئرٹی کے اوپر پہنچے کہ ہاں یہ چیز ہے. اور بس اس میں ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں, ریڈ لائنز لگی ہوئی ہیں. یہ ریڈ لائن ہے, یہ تقیہ کی زد میں نہیں آ رہا ہے. کیا مطلب, اہل بیت یہاں تقیہ پسند نہیں کرتے, کچھ ہیں ایسی جگہوں, اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. اور انشاءاللہ ہم اور آپ, پروردگار نصیب فرمائے, انشاءاللہ ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے خدا. انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرج. ایک موقع آئے گا جب یہ تقیہ کا چیپٹر اس عنوان سے ختم ہو جائے گا, جب امام تشریف لائیں گے. فرمائے روایت کے اندر آئے, دعا افتتاح کے اندر بھی موجود ہے کہ حق کو کسی کے خوف کے بغیر اظہار کرے, مخافت احد من الخلق, کسی مخلوق کا خوف حق کے اظہار میں نہیں رہے گا, پھر وہاں پہ اظہار ہو سکے گا. کوئی تقیہ اس عنوان سے پھر نہیں ہوگا. ہاں اس سے پہلے سختیاں بہت ہیں, البتہ میں نے عرض کیا کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو تقیہ کا مورد نہیں ہے, اور وہاں پہ جرأت مند لوگ چاہیے ہوتے ہیں. الحمدللہ شیعہ کی تاریخ بھرپور ہے ایسے جرأت مند لوگوں سے کہ جنہوں نے ان مقامات کے اوپر اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا, پرچم حق کو سربلند کیا. عبید اللہ ابن زیاد کا دربار، اہل بیت اطہار علیہم السلام اسرا کی صورت میں تشریف فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ ایام ان ایام کے نزدیک ہیں جب اہل بیت اطہار علیہم السلام ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے جائے جا رہے ہیں۔ کوفہ سے ایک راستہ دمشق ایسا بھی جاتا تھا جہاں سے جلدی بہت جلدی پہنچ سکتے تھے، لیکن ان لائنوں نے بہت لمبے راستے کا اختیار کیا، اور کوشش یہ تھی کہ جس کو ہم لوگ اپنے لفظوں میں کہتے ہیں ڈی مورلائز کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے روحیے کو، ان کے انداز کو نعوذ باللہ تعالی شکست دے دیں، ایک نفسیاتی شکست۔ اس شناخت سے آ رہی ہیں کہ یہ خدا کے پناہ میں بزرگ ہونے والے لوگ، ان کو خدا کی حمایت حاصل، اور لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا نے ایسا کوئی غلبہ کافروں کو نصیب نہیں کیا، شہید ہو جاتے ہیں لیکن حقیر نہیں ہوتے، حیات من الذلہ، ذلت ان سے کوسوں دور۔ دربار کے اندر تشریف فرمائیں، عبید اللہ ابن زیاد نے کچھ کر لیا کہ نعوذ باللہ تعالی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ارادے کو شکست دے۔ اسے نہیں معلوم کہ بدبخت عبید اللہ ابن زیاد، تجھے کیا پتا یہ علی کی بیٹی ہے، یہ خاندان عترت و طہارت کی وارثہ ہیں، اس لعین کے سامنے، اس کے دربار کے سامنے اس نے ظاہری طور پہ شان و شوکت دکھائی ہوئی تھی، اپنا روب جمایا ہوا تھا لوگوں کے اوپر، میں نے عرض کیا صفاق انسان تھا، بے باک تھا قتل کرنے کے اندر، بی بی اس کے سامنے کھڑے ہو کر بیان فرماتے ہیں۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیاں اور جرأت تھی کہ وہاں پر ایک صحابی تشریف فرماتے، کہا تو نے غلط کہا، جو تو نے امام کے بارے میں جملے استعمال کیے وہ سب غلط کیے، عبید اللہ ابن زیاد کو للکارا، اور وہ مظلوم نابینا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حمایت میں اس دربار میں کھڑے ہوئے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد اس وقت تو بدلہ نہیں لے سکتا تھا، چونکہ ان کے قبیلے کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، رات کو گھر پہ حملہ کروایا، نابینا فرد گھر پہ حملہ ہوا ہے، کوئی لڑکا ساتھ نہیں ہے، کوئی مرد گھر میں ساتھ نہیں ہے، قبیلے والا بھی کوئی ساتھ نہیں، اور ان کی مظلوم لڑکی ان کو بتاتی تھی کہ بابا اب سیدھے ہاتھ سے حملہ ہو رہا ہے، اب الٹے ہاتھ سے حملہ ہو رہا ہے۔ وہ مظلوم اپنے نابینا پن میں ان دشمنوں کا، لعینوں کا مقابلہ کرتے تھے، اور ایک موقع آیا کہ جب ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹنا شروع کر دیا، اپنے امام کی تعصی کی، اپنے امام کی پیروی کی، اور خدا کا شکر بجا لائے، صبر کیا خدا متعال کے سامنے، اور اپنی صاحبزادی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا مت گھبرانا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، اللہ کی راہ میں بڑھاؤں میں۔ اور یہ عزم، یہ حوصلہ کہاں سے نصیب ہوا؟ یہ بی بی زینب کے ان معجزاتی کلمات سے نصیب ہوا جو بی بی نے دربار عبید اللہ ابن زیاد میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمائے۔ ہماری بہنیں بھی ان مجالس کو سنتی ہیں، کسی بہن کا ایک بھائی دنیا سے چلا جائے، کوہرام ہوتا ہے، چاہنے والی بہن ہو اس کا بھائی دنیا سے چلا جائے کوہرام ہوتا ہے، اور یہ وہ بہن ہے جس کے 18 بھائی گئے ہیں۔ جب کوئی حساس موقع آتا ہے تو خواتین کو دور کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ منظر ایک عام عورت اگر دیکھ لے، خاتون دیکھ لے، زندگی بھر اس کے لیے مشکل ہے، یہ وہ مظلومہ ہے جو 18 بھائیوں کے لاشوں کے درمیان سے گزری ہو۔ دل کے ٹکڑے قربان کیے، اور ان مظلومہ نے جو اپنے دو جگر گوشے قربان کیے، اور وہ محمد علی اکبر جیسے کو قربان کرنے کے بعد، یہ جب دربار عبید اللہ کے اندر آتی ہیں اور وہ لعین ان کے سامنے جملات کہتا ہے، تو بی بی خداوند متعال کا شکر بجا لاتی ہیں، اور فرماتی ہیں وما رأينا إلا جميلا، ہم نے حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. بی بی سلام ہو آپ کی توحید کے اوپر، سلام آپ کی عظمت کے اوپر کہ وہ دل خراش مناظر دیکھنے کے بعد خدا نے متعال پر اطمینان کا، یا عالم وما رأينا إلا جميلا. کیوں دنیا ان جملوں کی وجہ سے منقلب نہ ہو، کیوں منقلب نہ ہو؟ اور یہ بجائے کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود لوگوں کے اندر حسین کا نام، حسین کی تعظیم، سید الشہداء کا غم موجود. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تو جو واسطہ نبی اولاد نبی کا پاک پروردگار بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا واسطہ، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ہمیں اور مرحومین کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جوار رحمت، ان کی پناہ، ان کی شفاعت اور ان کی شفقتیں نصیب فرما. پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، ان مقدس لمحات کے اندر تیرے حبیب پر کیے جانے والے گریوں کے لمحات میں، اے پاک پروردگار قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بہترین چاہنے والوں جانصاروں میں قرار فرما. امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بجاه نبيك وإترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.